الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين دو ہفتے قبل اس مسجد میں حاضری کا موقع ہوا تھا ایک مضمون جو میں نے اس وقت شروع کیا اس کا آخری حصہ جو ہے تشنا رہ گیا تھا اور وہ مضمون یہ ہے کہ آج کل ہم پر یہ حالات کیوں ہیں مسلمانوں پر بہت سے واقعات ہیں ہمارا حافظہ کمزور ہے بہت سی چیزوں کو ہم بھول جاتے ہیں لیکن فوری طور پر اس وقت جس کرب سے ہم گزر رہے ہیں وہ تو سب کو معلوم ہے مسلمانوں کے نزدیک بھی محبوب ترین ہستی جو صرف مسلمانوں ہی کے محبوب نہیں ہے محبوب رب العالمین بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ یہ سلوک توہین آمیز معاملہ کیریکیچرز خاکے بنا کر کارٹون کی شکل میں اس کا ڈسپلے اور پھر ایک نہیں 50 سے زائد ملکوں کے 150 سے زائد اخبارات میں ان کا چھپنا یہ پوری تفاصیل موجود ہیں پچھلی مرتبہ میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے ایک بات تو ثابت ہے کہ یہود و نصارہ ہمارے خلاف ایک ہو چکے ہیں ان کا گٹھ جوڑ مکمل ہے وہ جو سورہ مائدہ میں فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض اہل ایمان یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بنانا ان کے ساتھ دوستی کا تعلق قلبی تعلق ہمدردی کا دلی تعلقات اور ساتھ ہی فرما دیا تھا یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں بعضهم اولیاء بعض آج وہ لوگ کہ جو قرآن کی نت نئی تعویلیں کر رہے ہیں اور خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں جن کا شعار بن چکا ہے وہ ان آیات کی بھی تعویل کرتے ہیں کہ اصل میں اس وقت کے یہود و نصارہ کے بارے میں حکم تھا آج ان سے دوستی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ آیت اس وقت اتنی منطبق نہیں ہوتی تھی حالات پر جتنی آج صادق آتی ہر اعتبار سے اور ہم نے کر کے دیکھ لی دوستی ان سے اس کے نتائج بھی بھگت لیے اور معلوم ہو گیا کہ یہود و نصارہ متفق ہیں کہ مسلمانوں کو اذیت دینا ٹارچر دینا انہیں پریشان کرنا اور در حقیقت الٹیمیٹ گول کیا ہے اسلام کا نام مٹا دینا صفحہ ہستی سے یہ ان کا مقصد ہے اور اس میں وہ اکٹھے بعضهم اولیاء بعض ایک دوسرے کو سپورٹ کیا انہوں نے پورے طور پر اور ہماری بے بسی ہماری بے حمیتی بھی کہہ لیجئے لیکن بے بسی اور لاچاری کا یہ عالم ہے کہ وہ تو اکٹھے ہو گئے اور ہم سے اکٹھے ہو کر اتنا بھی نہ ہوا کہ 57 اسلامی ملک طے کرتے کہ آج سے ڈنمارک کا بائیکاٹ، سفارتی تعلقات ختم، تجارتی روابط منقطع۔ پہلے دن یہ فیصلہ ہو جاتا تو اور ملکوں کو یہ ہمت نہ ہوتی چھاپنے کی، لیکن اب 50 ملکوں میں جو ہے وہ چھپے ہیں، وہ اکٹھے ہیں، اور ہمارا یہ حال ہے۔ عالم اسلام میں مظاہرے ہوئے الحمدللہ، عوام نے اپنا جوش جذبہ ظاہر کیا، حکومتوں کے نمائندے بھی شریک ہوئے، لیکن جو بات میں نے اس وقت آپ کے سامنے رکھی تھی، مظاہرے تو ضرور ہونے چاہیے تھے اور ہوئے اور اب بھی ہو رہے ہیں، کم سے کم زبان سے احتجاج تو ہم کریں، اگرچہ اس میں پرامن مظاہرے ہوں۔ یہ جو قہر درویش برجان درویش اپنا ہی نقصان کر کے اگر ہم کوئی مظاہرہ کر رہے ہیں تو وہ کوئی اپنے ساتھ بھلا نہیں کر رہے، نہ دوسروں کی نظروں میں ہم کسی اعتبار سے بھی قابل احترام ٹھہرتے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ مظاہرے ضرور کریں لیکن پرامن طریقے پر، اور وہ ہوئے الحمدللہ ہوئے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس سے سارا ازالہ ہو گیا؟ جو انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی اس کا بدلہ ہم نے لے لیا؟ کیونکہ یہ بات طے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو داغدار کرنا ممکن ہی نہیں ہے، آپ کی عظمت کو بٹا نہیں لگا سکتے، جو مقام اللہ نے انہیں دے دیا اسے کوئی نہیں چھین سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اصل ذلت و رسوائی تو ہماری، وہ تو ہمیں ٹارچر کر رہے ہیں اور ہم جواباً کچھ نہیں کر رہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہ احتجاج کر لیا۔ کیا احتجاج کرنا ہی جو ہے وہ اول و آخر بس یہی مقصد ہے؟ کیا وہ اپنی حرکتوں سے باز آ گئے یا آ جائیں گے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا حافظہ کمزور ہے، احتجاج تو ہم کر رہے ہیں کافی عرصے سے، اب کئی سال ہو گئے، وہ ہمیں بار بار موقع فراہم کرتے ہیں احتجاج کرنے کے۔ تھوڑا سا آپ کو یاد کروا دوں، 9/11 کے بعد جب ان کا رخ ہوا افغانستان کی طرف، اور ظاہر بات ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے اور ایک گہری سازش کے تحت، پاکستان میں دفاع افغانستان پاکستان کونسل بن گئی، تمام علماء دینی جماعتیں سب اکٹھے ہو گئے، ملکی مظاہرے شروع ہوئے پورے ملک کے طول و عرض میں، تنظیم اسلامی نے بھی اس میں بھرپور حصہ لیا، ایک بہت عرصے تک مظاہرے ہوتے رہے، لیکن کیا ان مظاہروں سے امریکی جارحیت رک گئی؟ کیا ان کے عزائم کے آگے ہم نے کوئی روک لگا دی؟ سوچنے کی بات ہے۔ پھر عراق پر حملہ شروع کیا انہوں نے، اس کی پلاننگ شروع کی، اور جھوٹ کے اوپر ایک جو ہے عمارت تعمیر کی گئی وجہ جواز بنانے کے لیے، حملہ کرنے کے۔ اس وقت پھر مسلمانوں میں امریکہ کے خلاف مظاہرے کیے، صرف مسلمانوں نے نہیں کیے، پوری دنیا میں مظاہرے ہوئے، آپ کے علم میں یورپ اور امریکہ میں ہوئے بہت بڑے بڑے مظاہرے خلاف توقع اور خلاف معمول، لیکن مسلمانوں کے ساتھ جو امریکہ نے کرنا تھا وہ کر گزرا، اس کو کوئی روک سکا؟ اس سے آگے چلیں، کتنے مواقع آ رہے ہیں ہم جو مظاہرے کرتے رہے ہیں۔ ایک بہت اہم موقع یاد ہوگا، قرآن حکیم کی جو بے حرمتی ہوئی گوانٹینامو بے کے اندر، جہاں مسلمانوں کو مجاہدین کو قید کیا ہوا ہے امریکہ نے، ابو غریب جیل عراق کی، اس کو یاد کیجیے، بگرام ایئر بیس جہاں پر انہوں نے ایک اور جیل بنا رکھی ہے افغانستان میں، ہر جگہ مسلمانوں کو ٹارچر کرنے کے لیے انہیں قرآن مجید کو ذریعہ بنایا، مشق ستم بنایا، اور انتہائی سے زیادہ توہین آمیز معاملہ کیا انہوں نے قرآن کے نسخوں کے ساتھ۔ پورے عالم اسلام میں مظاہرے ہوئے، میں صرف مظاہرے یاد کروا رہا ہوں آپ کو۔ اسی طریقے سے پاکستان میں وہ جو کچھ کر رہے ہیں، ابھی باجوڑ میں انہوں نے حملہ کیا تھا، اور جس طریقے سے کیا وہ بھی آپ کے علم میں ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جس ڈٹائی سے کیا، اور بعد میں بھی جو ڈٹائی کا مظاہرہ کیا کہ یہ تو ہوتا رہے گا، نہ اس پر کوئی معذرت آئی، بلکہ یہ کہ مزید ڈٹائی سے کہ ایسا ہوگا، آپ لوگوں کو ذہن تیار رہنا چاہیے۔ پورے ملک میں ہم نے مظاہرے کیے، کیا نتیجہ نکلا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا مظاہرے نہیں ہونے چاہیے، مظاہرے تو ہونے چاہیے، تو پہلا سٹیپ ہے، لیکن اس سے آگے ہم اسی تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں بالفاظ دیگر، ایک حرف احتجاج زبان سے نکال دیتے ہیں اور اس کے بعد وہی کچھ ہے. کوئی ٹھوس پالیسی ہم نے بنائی ہے کہ حالات کو کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ یا ہم نے طے کر لیا کہ بس یہی رہیں گے اور ہم وہ کرتے رہیں گے اور ہم مظاہرہ کر کے بیٹھ جائے کریں گے, اپنا جوش خروش نکال دیا, فارغ ہو گئے, اخبار میں تصویریں آ گئی, ہاں مظاہرہ ہوا. یہ ہے جو سوچنے کی بات ہے. اسی لیے میں نے آپ کو تھوڑا سا یاد کروایا کہ مظاہروں کی تاریخ بڑی لمبی ہو گئی ہے. اور اس سب میں جو سب سے بڑا سوال سامنے آتا ہے, بحیثیت مسلمان جو آنا چاہیے, کہ یہ ذلت و رسوائی ہمارا مقدر کیوں بن گئی ہے؟ کسی طرح ہم اس سے نکل نہیں پا رہے, جبکہ مسلمانوں کو غالب اور سربلند ہونا چاہیے. عقل بھی یہ کہتی ہے اور اللہ کا وعدہ بھی تھا, وانتم الاعلون ان کنتم مومنین. اور یہ وعدہ جو ہے, یہ تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ اس سے مراد دنیا کی کامیابی ہے. تم دنیا میں بھی غالب اور سربلند ہوگے اگر تم واقعی مومن ہوئے. وہ سربلندی, وہ غلبہ, وہ عزت, وقار, یہ وہ چیزیں ہیں جو اب مسلمانوں کی لغت سے نکل گئی ہیں. سبب کیا ہے؟ اس پر غور ہونا چاہیے. اور اس کا جواب وہی ہے, میں آپ سے عرض کر چکا ہوں تفصیل سے, صرف ربط مضمون کے لیے اس کا یادہ کر رہا ہوں. اقبال نے بھی اسی حوالے سے شکوے اور جواب شکوے بھی بات کی ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر, بر گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. وہ تو شکوے کا وہ الشعر بھی کہہ دیا تھا جو شاید میں نے آپ کو سنایا تھا یا نہیں سنایا, کہ کبھی ہم سے کبھی ان سے شناسائی ہے, بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے. معاذ اللہ, یار یہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک زمانے میں مسلمان تیری آنکھوں کا تارا تھے, اور اب کیا ہے؟ اب یہود و نصارہ جنہیں مغضوب علیہم قرار دیا, یہود اب تیری عنایات ان پر ہیں. کچھ ہمدردی جو ہے اس کا وہ پینڈولم کبھی ادھر کبھی ادھر. یہ جو شکوہ, یہ انسانی مسلمانوں کے احساسات کی ترجمانی کی ہے نا اقبال نے, ورنہ وہ اصل میں تو جواب شکوہ میں اپنا پیغام دینا چاہتے تھے. اس سے پہلے انہوں نے ذہنوں کو متوجہ کیا اس طور سے. جواب کیا دیا؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت, سربلندی, غلبہ, اقتدار, خلافت عطا کی تھی. وہ عرب کے بدوؤں کو, وہ صحرا نشین جو تمدن اور ثقافت کے نام سے بھی واقف نہیں تھے, انہیں کہاں پہنچایا تھا؟ اس لیے کہ وہ واقعی مسلمان تھے, حقیقی مومن تھے. وانتم الاعلون ان کنتم مومنین, اگر تم واقعی ایمان مومن ہوئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں غالب اور سربلند کرے گا. وہ اس معیار پر پورے اترتے تھے. اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. ایمان کا منبع سر چشمہ قرآن ہے, تم نے قرآن کو چھوڑ دیا. نام کے مسلمان ہو, حقیقی ایمان تمہارے دلوں میں موجود نہیں ہے الا ماشاءاللہ. ظاہر بات ہے کہ نیک لوگ ہر دور میں موجود رہے ہیں, لیکن ریشو کو دیکھنا چاہیے, بحیثیت مجموعی قوم کدھر جا رہی ہے, امت کا رخ کیا ہے. ایک عظیم ترین اکثریت جو ہے وہ تو چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی, اور بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیز کا جو فلسفہ ہے اسی پر عمل پیرا ہے. وہ حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی تھی, اب اس کا یادہ نہیں کروں گا, کہ جب مسلمان قوم میں دنیا کی محبت آ جائے, دنیا پرستی آ جائے, تو پھر یہ حشر ہوتا ہے اس کا. ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنا دی جاتی ہے, اللہ کی طرف سے عذاب آتا. اس چیز کو ہم پہچانے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے, اس کا سبب کیا ہے, وہ بالکل واضح ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی بات مبہم نہیں رکھی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کو چھپایا نہیں, معاذ اللہ. اور وہی پیغام تو جو اقبال نے اس وقت مسلمانوں کو دیا کہ حال تو تمہارا یہ ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود, یہ کردار ہے, تو اللہ کی رحمت کیسے آئے تمہارے لیے, اللہ کی مدد کیسے آئے؟ اسی حوالے سے میں نے کچھ آیات بھی آپ کو سنائی تھی کہ دنیا میں ذلت اور مسکرت کا عذاب مسلمان قوم کے پر آتا ہے. یہ خاص معاملہ ہے اللہ کا, اس کی سنت ہے. ورنہ اصل دار الجزا تو آخرت ہے، دنیا میں عمل کرو نیک یا بد، سزا یا جزا آخرت میں ملے، یہی قانون ہے. لیکن مسلمان قوم چونکہ اس زمین پر اللہ کی نمائندہ ہوتی ہے، وہ اللہ کو ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہے، مسلمان نے اپنے عمل سے دنیا کو بتانا ہوتا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا. ایک فرد واحد میں اللہ کیا کردار دیکھنا چاہتا ہے، مسلمان اس کا نمونہ بنے پوری دنیا کے سامنے. ایک اجتماعی نظام کیسا ہو، عدل و انصاف کس کس لیول پر ہو، اس کے لیے دین حق دیا، مسلمان وہ قائم کر کے دکھائیں، اللہ کی نمائندگی کریں اس زمین پر. اور جب وہ نمائندگی کر رہے ہیں، واقعی کر رہے ہیں، اور یہ بات سمجھ لیجئے 100% مسلمان تو کبھی بھی اس رستے پر نہیں ہوں گے، شیطان کے پیچھے لگنے والے بھی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی امت کی ایک بڑی تعداد جب اس رستے پر ہو، تو پھر اللہ کی مدد بھی ہے، اللہ کی رحمتیں بھی ہیں، اللہ کی نصرت بھی ہے. اللہ ہی مسلمانوں کا مولا ہے، ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا ہوا مولاکم، وہ مددگار ہے. لیکن اس کے برعکس روش ہو تو پھر مسلمانوں پر دنیا میں نہ صرف ذلت اور مسکنت کا عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار ہوتی ہے ایسی مسلمان قوم. یہود کے بارے میں یہ بات آ چکی ہے، فَبِمَا نَقْضُهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، جو اللہ نے ان سے عہد کیا تھا، قول و قرار ان کا ہوا تھا، جب توڑا انہوں نے تو اللہ نے انہیں دنیا میں ان پر لعنت بھیجی. وَجْعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا، جیسے ہمارا حال ہے. کتنے واقعات ہم پر گزر رہے ہیں عبرت آموز. ابھی حال ہی میں اس ملک کی تاریخ کا بدترین زلزلہ آیا، جس میں اس بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ہوا کیا؟ قوم جاگی. اللہ تعالیٰ تو جھٹکے دیتا ہے، یہ اللہ کا اصول ہے کہ لوگ ہوش میں آئیں، غفلت کے خول سے باہر نکلیں، جاگیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، لعلہم یرجعون، اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف پلٹیں. لیکن اس کے برعکس معاملہ ہوا کہ وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ہمارے دل اور سخت ہو. یحرفون الکلم عن مواضعہ، دیکھیے یہود پر جو اللہ نے چار شیٹ لگایا، وہ ہمارے لیے سبق آموزی کے لیے، عبرت کا سامان. لعنت ہوئی اور ان کے دل سخت ہو گئے، اس کا مظہر کیا تھا؟ جو مظہر ان کے ہاں قرآن نے بتایا وہ آج ہمارے ہاں بھی موجود ہے. وہ کیا تھا؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلام کو اس کے موضع سے، محل اور مقام سے ہٹا دیتے تھے، تحریف کرتے تھے اللہ کے احکام میں، اللہ کی آیات میں، اللہ کے کلام میں. تورات کی تحریف کی انہوں نے کیوں؟ دنیا کے ساتھ سازگاری اختیار کرنے کے لیے، ہم آہنگی کے لیے، کہ دنیا میں ہم پیچھے نہ رہ جائیں، دولت ملے اور ملے، خود غرضی، دولت پرستی، یہی مسئلہ تھا. کہ وہ اللہ کی آیات کے عوض تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے تھے، یعنی کچھ دنیاوی فائدہ. کیا آج ہمارے ہاں یہی نہیں ہو رہا؟ ہر لیول پر ہو رہا ہے. اور دانشوروں کا ایک لیول تو وہ ہے جو بڑے علمی سطح پر اور بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، اور وہ اس شعر کا مصداق ہے اقبال کی، کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق. منمانی تاویلات، اور ان تاویلات کے نتیجے میں نیٹ فائدہ کیا ہو رہا ہے، نیٹ نتیجہ جو نکل رہا ہے، جو انہیں دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، کہ اسلام کا ایک ایسا ایڈیشن جو یہود و نصارہ کے لیے ایکسیپٹیبل ہے، بڑا کارنامہ ہے، بڑی اچیومنٹ ہے. حالانکہ اٹ سیلف اس کے اندر اگر وہ انالائز کریں کہ وہ اسلام جو یہود و نصارہ کے لیے ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے، وہ حقیقی اسلام ہرگز نہیں ہو سکتا. لیکن ہو رہا ہے کام ہر لیول پر. فتویٰ فروش مولوی بھی ہے نیچے، اور اوپر اعلی دانشور بھی ہے، جو سارے مل کر کام کر رہے ہیں کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا به، اور جو اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے وعظ نصیحت کا سامان کیا تھا، اس سے اگنور کرنا، اعراض کرنا. قرآن کا اصل میسج کیا ہے؟ اس کی طرف کوئی نہیں آتا. اصل پیغام کیا ہے؟ اسے کوئی نہیں پھیلا رہا. اور وہ پیغام کیا ہے؟ کہ دنیا تمہارے لیے نہیں ہے اصل میں. ان نمت دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاصہ بیان کیا. دنیا تو اللہ نے تمہارے لیے سازگار بنائی ہے، یہ تمہارے استعمال برتنے کی چیز ہے، لیکن تمہیں پیدا کیا آخرت کے لیے. تمہیں ایک بہت عظیم مشن دیا گیا ہے اس امت کو خاص طور پر. اس سے پہلے جو کام رسول اور نبی کرتے تھے, اللہ کے پیغام کو پہنچانا, اللہ کے دین کی گواہی دینا, شہادت علی الناس, ختم نبوت کے بعد اب یہ ذمہ داری اس امت کی ہے. اسی لیے اس امت کو خیر امت قرار دیا, بہترین امت. اتنا اونچا مقام تو کسی امت کو نہیں ملا تھا جو اس کو ملا ہے, لیکن وہ کس نسبت سے تھا؟ اس ذمہ داری کے حوالے سے تھا. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم دوسروں کے لیے برپا کیے گئے ہو, امت کی تشکیل ہوئی ہے دوسروں کے لیے, اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچانا, دین کی گواہی ان پر دینا, اور اس طور سے دینا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گواہی دی ہے, قول سے, عمل سے, اس نظام کو قائم کر کے دکھایا. یہ تمہارے ذمہ تھا. اس ساری بات کو بھول گئے جو قرآن کا اصل سبق ہے, اور پڑے ہوئے اور چکروں میں. یہ ہے نتیجہ نکلتا ہے اس قوم کا, عالم یہ ہوتا ہے جس پر اللہ کی لعنت. یہ ہے معاملہ. اب باقی اصل بات رہ گئی کہ علاج کیا ہے, جو بات تشنا رہ گئی تھی اور میں نے عرض کیا تھا کہ پھر کبھی آئندہ عرض کروں گا. حل کیا ہے؟ کیا حالات بدل نہیں سکتے؟ بظاہر احوال تو نظر آتا ہے کہ کوئی امکان نہیں. جو بھی غور کرتا ہے سوائے مایوسی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. یہ امر واقعہ ہے, اور مسلمان کے لیے وہی فلسفہ حیات سمجھ میں آتا ہے کہ زمینی حقائق کو دیکھنا چاہیے. اور وہ حقائق یہ ہیں کہ ہم امریکہ سے, ویسٹ سے بہت پیچھے, بہت کمزور ہیں ٹیکنالوجی میں, جنگی قوت میں, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اور انہوں نے جو جس معیار کو اچیو کیا ہے وہ بڑی تیزی سے اور آگے بڑھ رہے ہیں. ہمیں تو ان کے لیول تک پہنچنے میں اگر صدیاں نہیں تو کم سے کم 50 برس تو لگیں گے, اگر آج سے ہم اپنا دنیاوی اعتبار سے سائنس اور ٹیکنالوجی اور تحقیق اور ریسرچ کے تقاضوں کے لیول سے اس معیار پر آج پہنچ جائیں تو 50 سال میں تو وہاں پہنچیں گے جہاں وہ آج کھڑے. اور اس عرصے میں کیا ان کی پروگرس اور ترقی رک جائے گی؟ وہ کہاں پہنچے ہوں گے؟ لہذا بیٹھ جاؤ, کچھ نہیں ہو سکتا. جو وہ کہتے ہیں اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ. 9/11 پر انہوں نے دھمکی دی اور ہم نے بالکل ٹھیک کیا, کوئی اور رستہ نہیں تھا, سجدہ ریز ہو گئے. جو حکم ہمارے سرکار کا, ہم اس کے لیے تیار. اس کے بعد وہ ان کے احکام درجہ بدرجہ نازل ہو رہے ہیں, ہم سجدہ ریز ہو رہے ہیں. کچھ باتوں پر احتجاج کر لیتے ہیں, اللہ خیر سدا, لیکن حالات تو نہیں بدل سکتے, اس لیے کہ زمینی حقائق ہیں. یہ ہے فلسفہ جو اس وقت بحثیت مجموعی لوگوں نے اختیار کر لیا ہے. سب سے اوپر کے لیول پر اس کی ترویج ہو رہی ہے اور ذہناً مسلمان اس کو ایکسپٹ کیے ہوئے, الا ماشاء اللہ. اس تناظر میں دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہی ہے, کیا حالات کی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے. دیکھیں, ان زمینی حقائق سے اوپر ایمانی حقائق بھی. ایمانی حقائق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اس کائنات کی عظیم ترین قوت ہے, کل قوت کا مالک اور سرچشمہ ہے ہی وہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید شامل ہو جائے, اس سے زیادہ مضبوط, اس سے زیادہ طاقتور کوئی ہو نہیں سکتا. ویری سمپل. اور اللہ نے شرط ایک بتائی تھی, وانتم الاعلون ان کنتم مومنین. اللہ کا وعدہ ہے مسلمانوں, خطاب مسلمانوں سے تھا. غلبہ, سربلندی, عزت, اقتدار, فتح دنیا میں بھی تمہیں ملے گی. شرط کیا ہے؟ علم میں ترقی کرو, سائنس کو فروغ دو, ٹیکنالوجی میں آگے نکلو. ایک شرط ہے اور یہ اللہ کی طرف سے. ان کنتم مومنین, ایمان, واقعی ایماندار ہو جاؤ, واقعی ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے لگو, تو وہ تمہارے ساتھ ہے. مسلمانوں کے لیے آسان ترین ہے اس اعتبار سے, ایک اللہ کو اپنے ساتھ دوبارہ ملا لیں, جو رحمت روٹھ چکی ہے, اس کی مدد سے, اس کی نصرت سے ہم محروم ہیں, وہ دوبارہ حاصل کر لے. تو ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ تمہاری مدد کرنے لگے تو کوئی قوت تم پر غالب نہیں آ سکتی. یہ طے ہے بات, یہ فیصلہ اللہ کا ہے. یا تو ہم یہ مان لیں کہ واقعتاً اب سائنس کی ترقی اور شیطانی تہذیب اب اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی کچھ اب مجبور اور لاچار ہے اس کے سامنے, لہذا اب یہ قرآن مجید میں بھی جو کچھ کہا گیا اس کو بھی ذرا ہمیں اسی انداز سے دیکھنا اور انٹرپریٹ کرنا ہوگا. یا تو سیدھی سیدھی یہ بات مانے، اور یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ایمان کی نفی ہے، اصل میں وہی ایمان موجود نہیں ہے جو شرط لازم تھا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ، اللہ پر توکل ہی نہیں. کائنات کی سب سے بڑی قوت اس وقت غالباً امریکہ ہی ہے. حالات بدل سکتے ہیں، بڑی آسانی سے بدل سکتے ہیں، لیکن ایک ہی شرط ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں. جس بنیاد پر ہم نے اللہ کو ناراض کیا اور اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہم پر مسلط ہے، اس جرم کا ازالہ کریں. اور اس کے لیے راستہ کون سا ہے، وہ ذرا میں چاہتا ہوں کہ چند نکات کی شکل میں آپ کے سامنے رکھ دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ طے ہے کہ یہ ہمارے جرائم کی سزا ہے، دین سے غداری کی سزا ہے، دین تو کل پوری زندگی میں اور زندگی کے ہر شعبے اور ہر گوشے میں اللہ اور رسول کی اطاعت کا نام ہے، ہم نے دین کو محدود کر دیا مسجد تک، نماز روزے تک، غیر اللہ کی حاکمیت ہے، باطل کا نظام ہے جس کا سب سے بڑا مظہر یہ سودی نظام ہے، جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ اگر باز نہیں آتے تو سن لو اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، ہم بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اسے جاری رکھے ہوئے. اور پورے عالم اسلام سب سے پہلے یہ جو جرائم ہمارے ہیں، اجتماعی جرائم بھی ہیں، انفرادی بھی ہیں، فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف، یہ بحیثیت مجموعی پوری ملت کے گناہ ہیں. ان سے بچے ہوئے ایکسیپشنز ہیں، بہت کم. تو ان جرائم اور یہ دین سے غداری جو اب تک ہم انفرادی اور اجتماعی سطح پر کرتے رہے ہیں، اس کے لیے سب سے پہلے تو توبہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہاں بھی خطاب اہل ایمان سے. اہل ایمان سے غلطی ہو سکتی ہے، تقصیر ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، لیکن راستہ کھلا ہے. اے مسلمانوں، اگر تم سے کوئی تقصیر ہو جائے، گناہ ہو جائے، کوئی جرم کا ارتکاب ہو جائے، تو پھر رجوع کرو، توبہ کرو اللہ کی جناب میں، لیکن سچی توبہ ہو. اور سچی توبہ سے مراد یہ ہے کہ واقعی ندامت ہو کہ اب تک ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے زیادتی کی ہے اللہ کے معاملے میں. وہ جو دعا ہے کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہم سے ہمارے معاملے میں، دین کے معاملے میں جو زیادتیاں ہوتی رہیں، جو کوتاہی ہوتی رہی، پروردگار اس پر ہمیں معاف فرما دے. یہ دعا تو تلقین کی گئی. تو توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کی جناب میں سچی توبہ، اور سابقہ گناہوں پر پشیمانی کے ساتھ استغفار بھی ہو، اور آئندہ کے لیے عزم مصمم کہ اب واقعی مسلمانوں اور صاحب ایمان والا رول پلے کرنا ہے. پوری دنیا، پوری زندگی جو رہ گئی باقی، اللہ اور رسول کی اطاعت ہی جو ہے، اسی کے تابع ہوگی ہماری زندگی، اسی کے مطابق ہی بسر ہوگی. نمبر دو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اہل ایمان دین میں، اطاعت میں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 سنائی تھی کہ دین کے کچھ حصے پر عمل کر رہے ہیں اور دین کا کچھ حصہ مستقراً ہم نے اپنی زندگی سے خارج کر دیا ہو، جو کہ طرز عمل ہمارا ہے بالعموم. اس کے بارے میں اللہ کا تبصرہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی سزا اس سے کم نہیں ہو سکتی کہ دنیا میں انہیں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور آخرت میں سخت ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں. وہ ذلت و مسکنت اور رسوائی کا عذاب تو ہمارے سامنے ہے. تو توبہ کرنے کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ دین میں داخل ہوں پورے کے پورے، زندگی کے ہر گوشے میں ہم دیکھیں کہ اللہ اور رسول کا حکم کیا ہے، معاشرت میں، سماج میں، معیشت میں، سیاست میں، ہر اعتبار سے. اور اس کے دو گوشے ہیں، ان کو سمجھ لیجئے. ایک انفرادی سطح ہے، اللہ کے احکام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کو انسان اپنی ذات پر قائم اور نافذ کرے. سب سے پہلے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، رول ماڈل، اس کو فالو کرو. انفرادی سطح پر یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی سطح پر اس دین کو قائم کرنے کے لیے پھر اجتماعی جد و جہد کریں. یہ صرف افراد کا دین نہیں ہے، اصل دین تو کل نظام کا نام ہے. اسی حوالے سے جو قرآن نے کہا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی کافر ہیں، وہی فاسق ہیں، وہی ظالم ہیں. اور یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک دین کو قائم نہیں کرتے بحیثیت مجموعی اللہ کی نگاہ میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہارا یہ مقام نہیں کہ اللہ سے کلام کرو اور اللہ سے دعا کرو. جو اللہ نے دیا ہے دین اس کو قائم نہیں کیا، جو شریعت دی ہے اس کو نافذ نہیں کیا، نہ اپنی ذاتی زندگی میں، نہ اپنے گھر میں، اور نہ اپنے ملک میں اور معاشرے میں، تو کس بنیاد پر اللہ سے بات کرتے ہو اور دعا کرتے ہو؟ یہ دوسرا کام ہے توبہ کے بعد جو ہمیں کرنا ہوگا. ادخلوا فی السلم کافہ کے تحت، اسلام میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت، اس کی طرف سے نعمت تھی جو ہمیں مل گئی ہے اور ہم نے ناقدری کی انتہا کر دی، جو اسلام تمہیں مل گیا، جو ایمان کی دولت اللہ نے تمہیں نصیب کر دی ہے کم سے کم اقرار باللسان کی حد تک، اب اس اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور ذاتی زندگی ہی نہیں کل اجتماعی زندگی پر اس دین کو قائم اور نافذ کرنا ہے. جب یہ کام کرو گے تو اللہ کی نصرت آئے گی. سورہ محمد کی آیت پر میں بات ختم کروں گا کہ یا ایھا الذین آمنوا، پھر مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے، تمہیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. اور ظاہر بات ہے اس وقت یہود و نصارہ، ان کا گٹھ جوڑ، عالمی طاقتیں سب کی سب ایک طرف ہیں مسلمانوں کے خلاف، ان کے ایجنٹ ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں مسلمانوں کے ملکوں میں سربراہ بن کر، اور تم بے بس اور لاچار ہو، تمہیں مدد کی ضرورت ہے. مدد کیسے آئے گی؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم کرنے کے لیے محنت کوشش کرو گے اور اس کے لیے جہاد، تن من دھن کھپانا، مال بھی لگانا، یہ سب کچھ کرو گے تو اللہ کی مدد آئے گی. وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا. راستہ بالکل واضح ہے، خود مسلمان بنے، اللہ کے دین کو قائم و غالب کرنے کی جدوجہد کریں، اللہ کی رحمت بھی ہمارے شامل حال ہو جائے گی، اس کی نصرت بھی ہمارے ساتھ ہوگی، اور جب اللہ کی مدد ہوگی تو کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی. یہی پیغام مجھے موقع ملا تھا اے پی سی میں، آل پارٹیز کانفرنس میں اسلام آباد میں، یہی پیغام میں نے ان کے سامنے بھی رکھا تھا، سب کے سامنے، قاضی صاحب بھی تھے. اس وقت یہ کام کرنے کا ہے، مل کر جنہیں بھی احساس ہے وہ خود اپنی اصلاح کریں اور پھر مل جل کر شریعت کو نافذ کرنے اور دین کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کریں. اس کے لیے ساری دینی جماعتیں مل کر تحریک چلائیں تو کیا کہنے، اور نہیں تو جن کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے وہ اس رستے پر لگ جائیں آج سے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.